دین میں قسم کی اہمیت غیر معمولی ہے. عہد پورا کرنا اسلام کے بنیادی اخلاقیات میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس جس جگہ یہ بتانا چاہا ہے کہ وہ بنیادی باتیں کیا ہیں جو ایک مسلمان کو اپنی شناخت میں قائم رکھنی چاہیے, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ جس طرح نماز کا ذکر ہوتا ہے اس طرح عہد پورا کرنے کا ذکر ہوتا ہے. والموفون بعہدہم, عہد پورا کرنا اسلام کے بنیادی اخلاقیات میں سے ہے. قسم اس عہد کو بالکل آخری درجے میں محکم کر دیتی ہے. یعنی جب آپ ایک تو عہد ہی بڑی غیر معمولی چیز ہے, پھر آپ قسم کھا کے عہد کر رہے ہیں. مسلمان جب اپنے کسی عزم, ارادے یا عہد پر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو وہ گویا اپنے پروردگار اور عالم کے بادشاہ کو اپنی بات پر گواہ ٹھہراتا ہے. قسم کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کو اس پہ گواہ ٹھہرا رہا ہوں. انسانی تمدن میں تمام معاشرتی, سماجی اور سیاسی معاملات اور معاہدوں میں استحکام کا ذریعہ ہمیشہ سے قسم ہی رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بنا پر بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ ان کا عہد یاد دلاتے ہوئے ان کی قسم کا حوالہ دیا اور تنبیہ کی ہے کہ وہ جس عہد پر اپنے پروردگار کو گواہ ٹھہرا چکے ہیں اسے توڑنے کی جسارت نہ کرے. ارشاد فرمایا ہے, وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَكِيلًا كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور اللہ کے ساتھ اپنا عہد پورا کرو جبکہ تم اسے باندھ چکے ہو, اور قسموں کو ان کے لیے پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو, بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی اس کی بڑی اہمیت ہے, اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ نحل میں بڑی تاکید کے ساتھ, اور مواقع پر بھی, سورہ مومنون میں بھی, وہ آیات بھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اصل نیکی کیا ہے, بڑی اہمیت اس کی بیان کی ہے. قسم کی اس اہمیت کے باوجود, یعنی یہ تو قسم کی اہمیت ہے, یہ قرآن میں بہت زیر بحث آئی ہے اور جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے, قسم کی اس اہمیت کے باوجود بارہا ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی کے لیے اپنی قسم پوری کرنا ممکن نہیں رہتا. یعنی ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ وہ قسم کھا بیٹھتا ہے لیکن اس کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا, یا وہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے اللہ کا یا اس کے نفس کا یا دوسروں کا کوئی حق تلف ہو جائے گا. یعنی قسم کھا بیٹھتا ہے لیکن جیسے ہی شعور ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قسم اگر میں نے پوری کی, جی میں قسم کھاتا ہوں, یہ کسی سے لڑ پڑے آپ, میں کہا اللہ کی قسم میں نے اب تمہیں کچھ نہیں دینا, تو ظاہر ہے کہ یہ ایک, یعنی آپ نیکی اور تقوی سے رک رہے ہیں. اس میں قسم تو کھا لی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, اس صورت میں قسم توڑی جا سکتی. یعنی جب کہ اس سے اللہ کا کوئی حق تلف ہوتا محسوس ہو رہا ہو, انسان کے اپنے نفس کا کوئی حق تلف ہوتا محسوس ہو, دوسروں کا کوئی حق تلف ہوتا محسوس ہو رہا ہو, اور کھا بیٹھے آپ. بلکہ بعض صورتوں میں قسم توڑ دینا دین و اخلاق کی روح سے ضروری ہو جاتا ہے. شریعت میں اس کے لیے کفارے کا طریقہ مقرر کیا گیا. یعنی اگر کسی اس طرح کے موقع کے اوپر قسم توڑنا پڑ جائے تو اس کے لیے شریعت میں کفارے کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے. بیوی کے ساتھ غصہ ہو گیا آپ کا, آپ نے اللہ کی قسم میں طلاق دے کے چھوڑوں گا, اب یہ کہ بھائی میں قسم کھا بیٹھا ہوں, تو بھائی اس سے آپ کا غصہ اتر گیا ہے, اب اس کا حق تلف ہو جائے گا, یہ بہت بری بات ہے. تو اس طرح کی قسم کو توڑ دینا چاہیے. اگر اس طرح کی قسم توڑنی پڑ جائے تو چونکہ اللہ کو گواہ بنایا گیا ہے, تو قسم کی اہمیت کے پیش نظر آدمی کے اوپر اس کا ایک جرمانہ عائد کیا گیا ہے. یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ اس مقصد کے لیے وہ قسم توڑ دے, لیکن اب کفارہ ادا کرے. ذیل میں ہم قسم اور کفارہ قسم کے اسی قانون سے متعلق قرآن مجید کے حکم کی وضاحت کریں گے. قرآن میں اس کا حکم سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے, یہ سورہ مائدہ کی آیت 79 ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم وکسوتہم وتحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم وَحَفِظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر کوئی مواخذہ نہ کریں گے جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو. ایک ہوتی ہیں عادتاً قسمیں کھانا, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. یعنی بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوئی وجہ نہیں ہوتی اس کی, ویسے ہی عربوں کو بہت اس میں ہوتا ہے, واللہ باللہ یہی کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر کوئی مواخذہ نہ کریں گے جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو, لیکن وہ قسمیں جو دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پر لازمن مواخذہ کریں گے. یعنی اگرچہ وہ بھی ایک بری بات ہے, اس کی مذمت کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح قسمیں نہیں کھانی چاہیے, لیکن وہ قابل مواخذہ نہیں ہے, یہ کرم ہے ان کا, عنایت ہے. سو اس طرح کی قسم اگر توڑی جائے, یعنی وہ قسم جو دل کے ارادے سے کھائی گئی ہے, باقاعدہ کوئی عہد جس میں کیا گیا ہے, جب وہ توڑی جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اس معیار کا کھانا کھلایا جائے جو تم عام طور پر اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں پہننے کے کپڑے دیے جائیں، یا ایک غلام آزاد کیا جائے، یعنی ان میں سے کوئی کام آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ دیکھیے وہی چیز ہے کہ یعنی ان موقعوں پر بھی جو معاشرتی اصلاح اور خدمت کے پہلو ہیں ان کو نمایاں کیا ہے۔ قسم آپ کا بیٹھے ہیں توڑ رہے ہیں، یا تو مسکینوں کو کھانا کھلائیے، یا انہیں کپڑے دیجئے، یا اس میں غلامی کی لعنت تھی غلام آزاد کیجئے، یعنی کوئی نہ کوئی تو نیکی ہونی چاہیے۔ پھر جسے یہ میسر نہ ہو، ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس تو اپنے اہل و عیال کو کھلانے پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، غلام کہاں سے لاؤں گا، اب کیا کرے؟ اس کے لیے 3 دن کے روزے، یعنی وہ بھی 3 دن کے روزے رکھ کے اپنے نفس کی تطہیر کرے، پاک کرے اس کو، اس نے قسم توڑی ہے، اللہ کو گواہ بنا کے توڑ دیا ہے اپنا حلف۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ اس آیت میں جو حکم بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1، قسم بعض اوقات بالکل لغو، بے فائدہ اور محمل ہوتی ہے، وہی عادتاً خالی۔ اس میں شبہ نہیں کہ بندہ مومن کو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ بے پایا رحمت ہے، عنایت ہے کہ وہ اس طرح کی قسموں پر دنیا اور آخرت میں کوئی مواخذہ نہ کرے۔ ایک بات، یہ بات بیان ہوئی ہے اس قانون میں۔ اس کے برعکس دوسری بات، اگر قسم پختہ عزم کے ساتھ اور دل کے ارادے سے کھائی گئی ہے، اس کے ذریعے سے کوئی عہد و پیمان باندھا گیا ہے، اس سے حقوق و فرائض پر کوئی اثر مترتب ہوتا ہے، یا وہ خدا کی کسی تحلیل و تحریم پر اثر انداز ہو سکتی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ لازماً مواخذہ فرمائے گا۔ لہذا قسم کے معاملے میں آدمی کو ہرگز بے پرواہ اور سہل انگار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تیسری بات، اس طرح کی قسم اگر کسی وجہ سے توڑنی پڑے تو ضروری ہے کہ اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قسم کھانے والا 10 مسکینوں کو اس معیار کا کھانا کھلائے جو وہ عام طور پر اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے، یا انہیں پہننے کے کپڑے دے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ ان میں سے کچھ بھی میسر نہ ہو تو اسے 3 دن کے روزے رکھنا ہوں گے۔
مسلسل رکھ رہے ہیں یا وقفے کے ساتھ بھی؟
اس کی قرآن نے تصریح نہیں کی، بعض جگہوں پر تو یہ تصریح کر دی ہے کہ تسلسل سے رکھے جائیں گے بعض کفاروں میں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اکٹھے رکھ لیے جائیں۔ قسم سے متعلق قرآن کا حکم یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی وضاحت میں یہ 3 باتیں فرمائی ہیں، حضور نے بھی اس سے متعلق 3 باتیں بطور وضاحت فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ نظر بھی ایک نوعیت کی قسم ہی ہے، یعنی آپ اللہ کے لیے نظر مان لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ بھی ایک طرح کا عہد ہے، یہ بھی ایک طرح کی قسم ہے، لہذا اس کا کفارہ وہی ہوگا جو قرآن میں قسم کے لیے بیان ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا نظر فی معصیہ و کفارۃ یمین، اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی میں کوئی نظر نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح کی نظریں مان لیتے ہیں جو اللہ کی معصیت کا باعث بنتی ہیں، وہ بالکل نہیں ماننی چاہیے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نظر مان چکے ہیں، جو بھی مان چکے ہیں، کسی وجہ سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کفارہ وہی جو قسم کا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں پیدل حج کرنے جاؤں گا، 100 نفل پڑھوں گا اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم جیت گئی تو اس طرح کے موقعوں پر یہ پھر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اب کیا ہو گیا، بڑا مشکل کام ہے یہ۔ تو اس میں اگر آپ اس عہد کو توڑتے ہیں تو اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ دوم یہ کہ بھلائی کے کسی کام میں قسم کو ہرگز رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے، یعنی اگر آپ نے قسم کھا لی ہے کسی کے ساتھ کوئی برائی کرنے کی، کھا بیٹھتا نا آدمی، تو حضور نے کہا توڑو اس کو، یہ ٹھیک نہیں ہے کسی طرح۔ یعنی اب یہ کہ میں یہ قسم کھا بیٹھا ہوں، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اذا حلفت علی یمین فرایت غیرا خیرا منها فکفر یمینک وات الذی هو خیر، کسی کام کی قسم کھا بیٹھو اور اس سے بہتر کوئی چیز سامنے آ جائے تو قسم کا کفارہ دے کر وہی کام کرو جو بہتر ہے، جو دین کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے بہتر کام ہے، اس کے خلاف کوئی کام کر بیٹھے ہو تو اس کو توڑو، اور کفارہ پھر بھی دینا پڑے گا۔ یعنی قسم کی اہمیت ہے، نظر کی بھی اہمیت ہے، خواہ آپ نے غلط قسم کھا لی ہے تب بھی اگر آپ اس کو توڑتے ہیں تو کفارہ دیں گے۔ جی بالکل ایسا ہی ہوگا، غلط نظریہ ہے، یہ آپ نے سوچا ہی نہیں بیٹھ گئے کہ 100 نفل پڑھنا کوئی آسان کام۔ ہمارے ایک عزیز دوست ہیں، ان کا چھوٹا سا ایک پلہ تھا، کتا، وہ مر گیا، انہوں نے کہا کہ میں اس کو اس حال ثواب کے لیے 100 نفل پڑھوں۔ ماننی نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ نے مان لی ہے تو پھر کفارہ ادا کریں اس کو توڑنے کا۔ سوم یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم بھی ایک طرح کا شرک ہے، یعنی قسم مسلمان صرف اللہ کی کھاتا ہے، اس کے علاوہ قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، ان میں سے کوئی قسم جائز نہیں، کھانی ہی نہیں چاہیے. سوم یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم بھی ایک طرح کا شرک ہے، لہذا قسم صرف اللہ ہی کے نام کی کھانی چاہیے. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا. تو قسم اور کفارہ قسم کے اس مختصر سے باب میں یہ چند چیزیں جو ہیں یہ بیان ہوئی ہیں. اس کے بعد ایک منٹ کی مجھے اجازت دیجیے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز اس کتاب کے دو باب اور اسی طریقے سے پڑھیں گے، سیاست کا قانون اور معیشت کا قانون، یہ دو باب جو ہیں اسی طریقے سے پڑھیں گے. اس کے بعد یہ جمعرات کی نشست جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ جو باقی ابواب ہیں ان میں ایک بڑا باب دعوت و تبلیغ کا ہے، پھر عبادات پر میں بھی لکھ رہا ہوں، ایمان و اخلاق پر ابھی اللہ توفیق دے تو لکھنا ہے. تو یہ جو تینوں ابواب ہیں ان پر پھر وقتاً فقتاً کچھ ورک شاپس کے انداز میں انشاءاللہ اس کی تدریس ہوگی، اور اس کا طریقہ ہم یہ اختیار کریں گے کہ ہفتے کی شام کو شروع کیا کریں گے، یعنی کسی موقع پر اعلان کر دیا جائے گا. تو ہفتے کی شام کو دو نشستیں اسی طرح، اتوار کو صبح کے وقت اسی طرح کی دو نشستیں 11 سے 1 بجے تک، اور پھر اتوار کو عصر کے بعد دو نشستیں، اور اس طرح کوشش کریں گے کہ اس میں ایک ایک باب مکمل ہو جائے یا ایک دو ورک شاپس میں مکمل ہو جائے. تو دو اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس میں کوئی 1.5 یا 2 مہینے اور لگیں گے، اس کے بعد پھر آپ کے لیے جمعے کی نشست باقی رہ جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی. سیاست اور معیشت ہم پڑھیں گے اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز. اب جو سوالات کرنے ہیں وہ کر لیجئے، ابھی کچھ وقت ہے ہمارے پاس.
جیسے قرض لینے کے معاملے میں ہے کہ اب کوئی مجبور ہے وہ نہیں وقت پہ ادا کر سکا، تو اس میں اچھی بات تو یہ ہے کہ اس کو رعایت دے دی جائے.
جی
قرض کے معاملے میں ایک عہد باندھا گیا کہ فلاں وقت پہ یہ واپس کر دیا جائے گا، اور وہ عہد وفا نہیں ہو سکا، اس میں وہ اگلا تقاضا کرتا ہے کہ کچھ اور وقت دیا جائے. بار بار یہ عمل جاری رہتا ہے، اور خیر وہ اس کے لیے زحمت کا باعث بن جاتا ہے جس نے دیا ہو. ایک تو یہ صورتحال، دوسرا ہے کاروباری معاملات میں ایک آدمی لین دین کرتا ہے، اس میں وقت پہ ادائیگی، حالات ایسے بن جاتے ہیں نہیں ممکن ہو سکتی، تو اس کو آپ اس اصول کے تحت کہاں پہ پلیس کرتے ہیں؟
آپ جائیے اس آدمی کے پاس، وقت سے پہلے جائیے، جا کر معذرت کیجئے، اپنا عذر پیش کیجئے، اسے وقت لیجئے، مہلت لیجئے، جو ایک اخلاقی تقاضا ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ لوگ قرض لیتے وقت جس صورت حال میں گفتگو فرماتے ہیں، دیتے وقت گفتگو کا اسلوب ہی دوسرا ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، واجب الادا قرض ہے، آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے جی میں مارچ میں ادا کر دوں گا، تو پھر آپ اس تاریخ کے آنے سے پہلے جائیے، جا کر بتائیے چند دن پہلے کہ جی یہ مجھے صورتحال پیش آ گئی ہے، مجھے ازراہ کرم کچھ اور مہلت دے دیجیے، اس میں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس. یعنی قرض ایک غیر معمولی معاملہ ہے، وقت کی پابندی بھی اسی طرح کا معاہدہ ہے.
عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آدمی طہارت اور نظافت کے وہ مطالبے پورے نہیں کر سکتا جو اس کی طبیعت کا ذوق تھا یا دین کا مطالبہ تھا، تو پھر کیا کیا
جائے؟ جی دین کا عمومی اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی عذر لاحق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کی توقع کرنی چاہیے، جتنا ممکن ہو سکے آدمی کرتا رہے. یعنی اللہ کا عمومی قانون یہی ہے کہ وہ انسان کو اس کی حد وسعت سے زیادہ کبھی بھی تکلیف نہیں دیتے. اللہ کے سوا
اللہ کے قسم کھانا شرک ہے، تو یہ عدالتوں میں ہمارا یہ قرآن کی قسم کھائی جاتی ہے، اس کو ہم قسم،
یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. قرآن کی قسم اللہ کی کھائی جائے گی. البتہ یہ اہتمام آپ کر سکتے ہیں کہ یہ قسم اللہ کی قسم ہم مسجد میں جا کے کھائیں گے، یعنی یہ زیادہ اس کو گویا آپ قربانی کر کے قسم کھائیں گے، آپ قرآن سامنے رکھ کر قسم کھائیں گے، قسم اللہ کی کھائی جائے گی. یعنی یہ اس قسم کو زیادہ موقت کرنے اور اس کے تقدس میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنے گا، قسم اللہ کی کھائی جائے گی. کیونکہ گواہ ٹھہرانا ہے، قسم کا مطلب ہے میں گواہ ٹھہراتا ہوں، تو گواہ تو اس حیو قیوم کو ٹھہرایا جا سکتا ہے نا، اور کس کو ٹھہرائیں گے؟ قرآن زندہ نہیں ہے تو کتاب ہے، وہ سنتا اور دیکھتا نہیں ہے، تو آپ اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں. وہ قسم نہیں ہے جس قسم کا یہاں ذکر ہے، وہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے جس میں ایک چیز کو گواہی کے طور پر پیش کرنے کے لیے قسم کا انداز اختیار کیا جاتا ہے.
تو اسے شفا کے لیے کہا گیا ہے تو اس میں یہ صحیح ہے؟
یہ دلوں کے روگ کی شفا ہے،
جی جی،
یہ سر درد کی شفا نہیں.
یہ جیسے
شفا لما فی الصدور ہے، یعنی انسان کے اندر جو دلوں میں روگ پیدا ہوتے ہیں ان کی شفا.
اچھا یہ بھی ہے نا، بسم اللہ فک شفنان کا گیتا کفا باسر کال یوم حدید، یہ آنکھوں کی شفا کے لیے ہے؟
نہیں بالکل نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق آنکھوں کی شفا سے نہیں ہے. یہ تو قیامت میں لوگوں کے اٹھنے کا ایک غیر معمولی بیان ہے، اس کو پڑھ کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے اس کو. اس میں جو بات بیان ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے ہر آدمی کو محفوظ رکھے.
یہ صرف روحانی شفا کے لیے؟
جی
روحانی شفا صرف
نہیں، یہ تو آپ کو توجہ دلانے کے لیے کیا ہونے والا ہے وہاں اٹھتے وقت. وہ
طہارت کے بارے میں ایک سوال ہے جی، کہ جب آدمی بڑھاپے یا کہولت کی عمر کو پہنچتا ہے، مرد و خواتین دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر انہوں نے ان کی طہارت قائم نہیں رہتی جیسا کہ قاری صاحب نے بیان فرمایا، تو مطلب پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں یا پانی نکلتا ہے، تو ایسی صورت میں وضو تو کیا نہیں جا سکتا، پاکیزگی نہیں اختیار کی جا سکتی، تو نماز پڑھنے کی کیا صورت ہوگی؟
بس ہر نماز کے لیے آپ ایک مرتبہ طہارت کر کے وضو کر لیں.
یعنی بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران میں پیشاب کا قطرہ،
اللہ معاف کرے گا، بس جب آدمی معذور ہو گیا تو پھر کیا کیا جا سکتا. برقرار رکھنا چاہیے.
جب سے میرے دو سوال تھے، یہ نظر کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی بد اخلاقیوں میں ایک بات عام طور پہ آتی ہے کہ مختلف شیعوں کی مجلس میں خواتین جہالت کے سبب جا کے پیالے اٹھاتی ہیں یا کوئی چاندی کے کنگن اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ کی آزمائش کے تحت وہ پوری بھی ہو جاتی ہے، تو لوگوں کو اس سے کس طرح روکا جائے؟
یہ بتا کے روکا جائے کہ یہ شرک ہے اور بدترین غلاظت ہے، رجسم من عمل الشیطان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو قرآن مجید میں بڑی گندگی قرار دیا ہے، یہ اخلاقی نجاست ہے، اس سے انسان کا نفس آلودہ ہوتا ہے، اس سے وہ بچیں اور یہ سمجھ لیں کہ اس میں جو چیزیں پوری ہو جاتی ہیں وہ ہندوؤں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، وہ سب کی پوری ہو جاتی ہیں، وہ خدا کا امتحان ہے جس میں آدمی کو مبتلا کر دیا جاتا ہے.
ایک اور بہت اہم سوال،
ہمارے ایک بڑے عزیز دوست ہوتے تھے یاسین صاحب، وہ استاد تھے، ان کا صاحبزادہ صاحب، اس نے جب میٹرک کا امتحان دیا تو اس کا رزلٹ بڑا اچھا آیا، تو آیا تو والد صاحب سے اس کا اختلاف چلتا رہتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں، آپ کو شاید علم میں ہوگا، آپ میں لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں، یہ جو باغبان پورے کی طرف سڑکیں جاتی ہیں اس میں ایک مزار ہے گھوڑے شاہ کا مزار، اس میں چھوٹے چھوٹے گھوڑے ہوتے ہیں مٹی کے اور ان کی دیواریں بنی ہوئی ہیں، اگر کبھی آپ وہاں جائیں یعنی پوری پوری دیواریں اس سے گھوڑے لوگوں نے چڑھاوے کے طور پر چڑھا چڑھا کے. تو وہ آیا بھاگا بھاگا ان کے پاس، تو اس نے کہا کہ جی میں نے یہ منت مانی تھی گھوڑے شاہ کے مزار پہ جا کے کہ اگر میرا رزلٹ ایسا آ گیا تو میں اس پہ چھ گھوڑے چڑھاؤں گا، تو وہ آ گیا، میں چڑھا کے آیا ہوں وہاں پہ. انہوں نے کہا بیٹے میں نے بھی منت مانی تھی کہ اگر میرا رزلٹ اچھا آ گیا جب میں جوان تھا تو میں وہاں پہ 10 گھوڑے توڑوں گا، میں بھی توڑ کے آیا تھا اور میرا بھی رزلٹ بہت اچھا آ گیا تھا. تو اس لیے
اچھا ایک اور بات ہے، ایک اور بہت ہی شرکیہ بات ہوتی ہے، ہمارے پڑوس میں ایک خاتون ہیں، ان کی 3 صاحبزادیاں تھیں اور یہ انہوں نے منت مانی کہ ان کو اللہ تعالیٰ صاحبزادے عطا کرتے ہیں، تو 5 سال تک اس کو اپنے گھر سے کوئی لباس نہیں پہنائیں گی اور کھلائیں گی بھی نہیں، تو ان کے اسی عقائد کے تحت جو ان کے رشتے دار ہیں وہ 5 سال تک اس بچے کو، اور وہ بچہ سارے موسموں میں جوتا نہیں پہنے گا، تو یہ بہت ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے.
نہیں یہ جہالت کی چیزیں ہیں، لوگوں کی تعلیم عام کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ صحیح مذہب صحیح دین کیا ہے، اللہ کی اللہ کے پیغمبروں کی کیا تعلیمات ہیں. یہ میرے نزدیک دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگوں کو جو کچھ بتایا گیا ہے اور جس طرح کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اگر آپ وہاں سے ان کو ٹارگٹ کریں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گی بات. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کی کتاب پڑھنے کی طرف متوجہ کیا جائے، ان کی عمومی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، تو آہستہ آہستہ پھر ان چیزوں کا شعور پایا. جیسے آپ کو اللہ نے یہ شعور دیا ہے بالکل اسی عمل کو دہرائیے. سلو لہو
تسبیح،
یعنی بندے کو جہاں جب کوئی امتحان پیش آئے وہاں پر تو وہ اپنے ایمان اپنے اسلام پہ، یہ اصل میں خاص پہلو ہے اس کے اندر، اور وہ پہلو یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے، میں نے اس پر عذاب قبر کی روایتوں کا درس دیتے ہوئے یہ بات واضح کی تھی، تو ان کے لیے ایک مخصوص نوعیت کی تادیب ہے جو ان کو مرنے کے فوراً بعد پیش آنی تھی، حضور کے بارے میں بھی اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی، تو اس میں اہل ایمان کا ذکر بھی ہوا ہے، تو یہ خاص اس پس منظر میں یہ بات بیان کی ہے.
جو پوچھا کیوں جائے گا ان سے، یہ کیا چیز پوچھنے کے بارے میں تو آیا کہ فلاں پوچھا جائے گا، کیوں پوچھا جائے گا اس کی؟
نہیں، تو محاسبے کے معنی میں ہے. پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب محاسبے کا وقت آ گیا ہے، محاسبہ کا وقت آ گیا ہے، اب مرنے کے بعد اب آپ کا امتحان، آپ کا جواب دہی شروع ہے، یہ بیان کرنا مقصود ہے.
اگر حساب کتاب ابھی نہیں ہوا تو پھر
نہیں، ابھی یہ اس میں وقت کا سوال نہیں ہے، ہمارے لیے تو ختم ہو گیا نا معاملہ. وہ حضور نے اس کو ایک دوسرے پہلو سے بڑی خوبی سے بیان کیا ہے کہ میں ماتا فقط قامت قیامت ہوں، جو مر گیا اس کی قیامت واقع ہو گئی، تو اس وجہ سے دعائیں کرنا شروع کیجیے اس کے لیے. اب وہ ایک لمحہ ہے، وہ قرآن بیان کرتا ہے نا کہ جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو کہیں گے کہ یومن ابادا یوم، وہ لمحوں کا معاملہ ہے. جی،
قسم کو توڑنے کے لیے یہ کفارہ ادا کرنا ہے، جو سوچ سمجھ کے کھائے گی قسم اور بالکل ٹھیک اپنے قسم کھا لیا ہے اس میں آپ کا دل پھر جاتا ہے، توڑ دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ کفارہ ہے؟
جی بالکل، وہی کفارہ ہے، لیکن قسم کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ پہلے واضح ہونا چاہیے نا، قسم کی نوعیت کیا ہے، کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟
لیکن اس میں ذکر تو نہیں، قرآن کی ان آیات میں تو اس کا ذکر نہیں.
قرآن میں تو صرف یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو قسم بھی آپ نے دل کے ارادے سے کھائی ہے، وہ کوئی بھی قسم. ایک تو ہے نا کہ ایک لفظ قسم کی بات ہے منہ سے نکل گئی، جیسے کہ عام طور پہ عادتن لوگ جیسے گالی دیتے ہیں پنجاب میں، ایسے ہی عرب قسمیں کھاتے ہیں. جی عربوں کے ہاں تو بلّہ بلّہ، یعنی آپ کہیں کہ کل آنا بلّہ بلّہ، یعنی ان کے یہاں قسم ہی کھا کے عام طور پہ گفتگو کی جاتی ہے. تو اس طرح کے معاملات میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس میں کہاں کہاں کفارے دلوائے جائیں گے، تو یہ تو معاف کر دیا. لیکن جب آپ نے کسی آدمی سے باقاعدہ کوئی عہد کرتے ہوئے یا اپنے اوپر کوئی ذمہ داری عائد کرتے ہوئے دل کے ارادے سے سوچ سمجھ کے قسم کھائی ہے، تو پھر کہا کہ اس پہ کفارہ ادا کرنا ضروری ہو جائے.
جی وہ قسم تو آپ نے ایک عہد کیا اور بڑا جائز عہد کیا، پھر آپ کے دل میں کچھ شیطان پیدا اور آپ نے کہا نہیں میں توڑ دیتا ہوں، یہ داس بندوں کو کھانا کھلانا سستا ہے اور یہ کام مہنگا تھا.
نہیں، یہ تو آپ نے اصل میں شر کے لیے توڑ دیا اس کو، اس میں تو آپ نے دو جرم کیے.
سر یہاں پر کیسے پتہ لگا اس آیت سے کہ شر کے لیے توڑے گی کہ نہیں توڑے گی؟
اس میں جو اصول بیان کیا گیا نا، وہ اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے دل کے ارادے سے قسم کھائی ہے، اب اس کے توڑنے کی کوئی شکل پیدا ہوئی ہے، اس کو عمومی اسلام کے اخلاق پر چھوڑ دیا گیا ہے. جب آپ کوئی غلط قسم کا معاملہ کرتے ہیں تو اپنی جگہ ایک جرم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے قسم سے تو آپ نکل جائیں گے، لیکن جو آپ نے باقی معاملہ کیا ہے وہ تو آپ مؤاخذے میں آئیں گے نا. اس کے
جو آپ نے کسی واقعے کے لیے ثبوت کے طور پر کہا کہ نہیں یہ واقعہ ہوا تھا اور وہ جھوٹی قسم کھا بیٹھے بعد میں احساس ہوا،
یہ تو اصل میں توڑنے کا سوال ہی نہیں ہے.
جی جی،
یہ تو آپ نے ایک ایسا کام کر ڈالا ہے کہ جس میں ایک اور جرم کر دیا.
جی
تو جرم کا ہونا الگ چیز ہے، قسم کا توڑنا ایک بالکل الگ چیز ہے.
ابھی آپ نے کہا ہے کہ اب یہ آیت بھی نہیں پڑھنی چاہیے اس طرح سے، یعنی اس کے میننگز اور اس کی سچویشن ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کس لیے آئی، اس سے ہم گائیڈنس لیں. لیکن ہم تو اکثر بہت ساری اللہ کا کلام جو پڑھتے ہیں، مختلف صورتیں پڑھتے ہیں، وہ دم بھی پڑھ کے پھونکتے ہیں یا اس کے لیے شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ کیا غلط ایٹیچیوڈ ہوگا کہ ہم اس چیز کو پروموٹ کریں؟ جیسے ہم میرے پاس
دعا کے کلمات ہیں وہ قرآن سے ہوں تب بھی پڑھیے، وہ حدیث سے ہوں تب بھی پڑھیے، وہ آپ کے معوضات ہیں جن میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے ان کو پڑھیے اور دم کیجیے. یعنی اس کا کشفنا حدیث سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو کوئی چیز
نہیں، مطلب ہم صورتیں ہی مختلف پڑھتے ہیں. جیسے میرے
قرآن کی صورتیں صرف ہدایت کے لیے پڑھنی چاہیے. آپ کو جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس کا اللہ کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھیے اور دعا کیجیے، اور دعائیں بھی کریں جو قرآن مجید میں دعائیں ہیں. قرآن مجید میں بھی معوذتین ہیں اور حدیثوں میں بھی معوذات ہیں، ان کو پڑھیے. یعنی یہ بات کہ قرآن مجید میں ایک بات بالکل ہی مختلف موقع کے اوپر کہی گئی ہے، اس کو نکالیے نا، اسی آیت کو نکالیے، دیکھیے یہ کیا مطلب ہے اس کا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تو تمہیں پیغمبروں نے جگانے کی کوشش کی، اس وقت تو آنکھیں موند کے پڑے رہے، آج دیکھو کیسی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں قیامت میں. یہ مطلب ہے آیت کا. وہ کہتے ہیں یہ نور بصارت کے لیے یہ آیت پڑھی جائے، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ کبھی آپ اس کو نکال کے پڑھیے قرآن میں اس کا مطلب کیا ہے، کس موقع کی آیت ہے.
اچھا
یعنی وہ کون سی آنکھیں کھولنا چاہتی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں موتیے کے آپریشن کے بعد یہ پڑھنی چاہیے. اس میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بینائی روشنائی عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے لوگوں نے درخواست کی ہے میری بینائی کے لیے دعا کریں، اس طرح کے موقع پیش آئے ہیں، تو آپ نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ آیت پڑھو بینائی لوٹ آئے گی. جو ایک موقع پر آپ نے بات کی، ہم کہا کہ دیکھو یہ پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے. بہرحال آپ نے فرمایا کہ دنیا میں چاہتے ہو یا آخرت میں, یہ فیصلہ کر لو. دعا کے لیے بھی کسی نے کہا تو اگر اس نے کہا دنیا کے لیے تو پھر آپ نے دعا کر دی, اگر کہا آخرت کے لیے تو آپ نے فرمایا اللہ تمہیں ادا کرے.
میرا سوال ہے کہ آدمی جماعت میں شامل اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں اور وہ نمازی بھی ساتھ رکوع میں چلا جاتا ہے, تو اس کو جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو دوسرے نمازیوں کے ساتھ ہی سلام پھیر لینا چاہیے یا وہ رکعت پوری کرنی چاہیے؟ کیونکہ اس میں حنفیوں کا علیحدہ موقف ہے اور اہل حدیثوں کا علیحدہ ہے. ویسے بہتر چیز دل کی تسلی کے لیے کون سی؟
اصولی بات سمجھ لیجیے جی اس میں کہ دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ, یہ مسئلہ ریک پیش آ گیا آدمی کو, اس طرح کا مسئلہ اللہ تعالیٰ جب قرآن نازل کر رہے تھے اگر پیش آ گیا اور اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دے دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتویٰ آ گیا, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا تب بھی ہم مطمئن ہو گئے. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں جتنا بھی ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں کوئی واضح بات نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک روایت ہے جس روایت سے لوگ استدلال کرتے ہیں, دوسرے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ اجتہادی ہے, یعنی ہم کو فیصلہ کرنا ہے تو کامن سینس کی روشنی میں اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے. اس میں میرے نزدیک احناف کا موقف زیادہ قرین عقل و قیاس ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ آئے اور آپ نماز میں آ کے آپ نے تکبیر کہی, رفع یدین کیا اور کھڑے ہوئے اور اس کے فوراً بعد رکوع میں چلے گئے تو یہ رکعت مل گئی آپ کو, یہ بہت معقول بات ہے, ٹھیک ہے, یہ صحیح بات ہے.
اس کا بعض اوقات وہ رکوع میں چلے گئے ہوتے ہیں لیکن آدمی ایک سیکنڈ لیٹ ہوتا ہے تو وہ سا کے رکوع میں چلا